خون درود بجائے محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد. حسین محترم پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں ایک بار پھر آپ اور میں اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں جس میں رمضان روزے کی عبادت ہم پر واجب ہے, اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جتنی بھی شریعتیں گزر چکی ہیں ان تمام کے ماننے والوں نے اس عبادت کو انجام دیا ہے. جس طرح خدا متعال نے شریعتوں میں اختلاف رکھا ہے اسی طریقے سے پروردگار عالم نے شریعتوں کے اندر کچھ مشترک چیزیں بھی رکھی ہیں. یا اے کریمہ جس کی تلاوت ہوئی, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, بہت وسیع آئے کریمہ ہے. فرمائے اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم پر روزہ اسی طرح واجب ہے جس طرح سے تم سے پہلے والوں کے اوپر روزہ واجب تھا. اب اسے آیہ کریمہ کے اندر کم از کم دو پہلو ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک پہلو تو حکم کا پہلو ہے کہ ہم بھی روزہ واجب سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ واجب قرار دیا ہے, پہلی کی قوموں پر بھی واجب قرار دیا, ہم بھی روزہ رکھیں گے تو ابھی آپ جو کام کریں گے وہ ویسا ہی ہے جیسے حضرت نوح کے زمانے میں اس زمانے میں لوگوں نے کیا ہوگا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کم از کم بھی حضرت ابراہیم سے اگر اب تک حساب لگائیں تو 4000 سال کی تاریخ ہمارے پاس شریعتوں کی موجود ہے. اب نہیں معلوم حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کا دور کتنے پہلے کا دور ہے, اگر اجمالی طور پر لگا لیں کہ وہ بھی 4000 کا اور دور ہوگا تو 8000 سال سے تو کم از کم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. تو اب جو آپ عبادت کرنے والے ہیں یا جس عبادت کو آج آپ نے انجام دیا ہے یہ وہ عبادت ہے جو کم از کم 8000 سال سے لوگ انجام دے رہے ہیں. ایک پہلو تو یہی حکم کا پہلو ہے, بڑا یونیک سا کام ہے, ایک ایسا کام ہے کہ جو عجیب ہے کہ خدا نے متعال 8000 سال سے لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ انجام دیں. لیکن ایک اور اس کا پہلو ہے, اس کی مصلحت کا پہلو. شریعت کے کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو ایک زمانے کے اندر واجب ہوتے ہیں, اس زمانے میں اس کی مصلحت نظر آتی ہے. کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں واجب ہوتے ہیں, ہر زمانے میں اس کی مصلحت ہوتی ہے. اگر روزہ وہ عبادت ہے جو ہر زمانے میں واجب تھا, اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی ایسی مصلحت ہے جو ہر زمانے کے اندر مصلحت تھی, اس کا فائدہ کوئی ایسا فائدہ ہے جو ہر زمانے میں فائدہ دیتا ہے. اب ہر زمانہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ زمانہ 4000 سال پہلے کا ابتدائی زمانہ بھی ہو سکتا ہے, آج کا انتہائی مثال کے طور پر اس کے مقابلے میں ترقی یافتہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے, اور دنیا اسی طرح جاری و ساری رہی, حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ باقی رہے, تو اگر 10000 سال بعد بھی یہ دنیا باقی تھی تو روزہ اس زمانے میں بھی واجب ہوگا. اب آپ کو اور مجھے اس کام کو انجام دیتے ہوئے اپنے اندر ایک انسائٹ کریٹ کرنی پڑے گی. آپ اور میں کوئی ایسی مصلحت حاصل کرنے کے لیے یہ کام انجام دیں جو تمام انسانوں کے لیے اتنی ضروری ہے کہ خدا نے واجب کر دیا. دیکھیے بعض اللہ کے ہر حکم کے پیچھے مصلحت تو ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نے متعال حکیم ہے, حکمت والا ہے, کوئی کام بغیر سبب کے بغیر علت کے بغیر وجہ کے نہیں دیکھا, اور وجہ بھی کسی اور کو فائدہ پہنچانا ہے, خود خدا نے متعال کی ذات کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا اس کے اندر. اب آپ کو اور مجھے یہ سوچنا پڑے گا اس حکم کے اندر ایسا کون سا فائدہ ہے جو خدا نے متعال نے اتنا اہم سمجھا ہے کہ واجب بھی کر دیا, اور واجب بھی صرف آپ کے اور میرے اوپر نہیں کیا ہے, پوری انسانیت کے اوپر واجب کیا ہوا ہے. اور جو آپ اس کام کو انجام دینے لگیں کل تو اپنے آپ سے پوچھے گا میں نے وہ مصلحت حاصل کر لی یا نہیں کی. جیسے آج آپ نے روزہ رکھا, پھر جو آج آپ نے روزہ رکھا ہے اس میں آپ کو کیا ملا؟ آپ اور ہم لین دین کے ماہر ہیں, ماہرین فن ہیں, تو آپ نے یہ جو چند گھنٹے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا اس میں آپ نے کیا دیا ہے اور کیا لیا ہے؟ یہ جو ایک جملہ ہے کیا دیا اور کیا لیا, اس میں انسانوں کی کیٹیگریز میں بہت فرق ہے. ایک عارف بھی روزہ رکھتا ہے, ایک میرا جیسا آدمی روزہ رکھتا ہے, ہم دونوں کے لینے اور دینے میں بہت فرق ہو رہا ہے. تو ہمیں کچھ دیر لگا کر یہ دیکھنا پڑے گا یہ اسپرٹ کیا ہے, روزہ ہے کیا چیز, وہ کون سی مصلحت ہے جس کو خدا چاہتا ہے کہ ہم درک کریں, اور پھر یہی اسپرٹ پورے ماہ رمضان کے اوپر حاکم ہے. یہ ایکچولی وہ ٹرو اسپرٹ آف رمضان ہے. میں پہلے سال دبئی میں ایک چیز ایسی دیکھ کر گیا کہ تین سال ہو گئے دیکھے ہوئے لیکن روح ابھی تک تڑپ رہی ہے. اور جہاں کہیں موقع ملتا ہے دبئی کا نام لے کر کہتا ہوں کہ یہ دبئی میں دیکھا تھا. فیسٹیول ہو رہا تھا شارجہ میں, اس کے ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا تھا دی ٹرو اسپرٹ آف رمضان. اس کو دیکھ کر میری روح تڑپتی تھی کہ دین اسلام کا اتنا مذاق, یعنی بنی امیہ جیسے ہی منا سکتے ہیں پھر. یہ ہے ٹرو اسپرٹ آف رمضان, فیسٹیول, کھیل کود, تماشے, شاپنگز, یہ ٹرو اسپرٹ آف رمضان. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ ٹرو اسپرٹ ہے کیا. اچھا یہ کیوں دیکھیں؟ اس لیے کہ آپ اسی رمضان میں تو ہیں, آپ کو پتا تو چلے کر کیا نا. ایک دفعہ ہوتا ہے آپ کسی ٹورسٹ اسپاٹ پہ جاتے ہیں ٹوریزم کے لیے, جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کھڑے ہیں جس جگہ پر اس کی حیثیت کیا ہے. تو آپ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں نہیں معلوم تھا اتنی بڑی جگہ پہ کھڑے ہیں. اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم بعض اوقات بہت بڑی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کتنی بڑی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو ہم کچھ دیر آج کا دن لگا کر, آج تفسیر شروع نہیں کریں گے, آج کسی قرآن کریم کی سورہ کی تفسیر شروع نہیں کریں گے, آج یہی کام کریں گے کہ ہم ٹرو اسپرٹ آف رمضان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہے کیا چیز. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا صاحب یہ تو ہم کر دیں گے, اگر چلا زندگی دی خدا نے اگلے 30-35 منٹ کے لیے تو یہ تو ہم کر دیں گے, لیکن مسئلہ اس پہ ختم نہیں ہوگا. کہنا کچھ ہے کرنا کچھ اور ہے. کہہ تو ہم دیں گے ٹرو اسپرٹ آف رمضان کیا ہے, لیکن پھر اگلا مرحلہ آئے گا, وہ یہ کہ جو میں نے کہا وہ میں عمل کروں گا یا نہیں کروں گا, اور جو میں کہوں گا تو آپ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ کسی کے بس میں نہیں ہے, یہ صرف میرے اور آپ کے اپنے بس میں ہے. یہ یہاں اس معاملے میں سب بے بس ہیں. دیکھیے نا, مثلا اگر اس جگہ کے آرگنائزرز نے یہ درس ارینج کروا لیا, یہ ان کے بس میں تھا, آپ تشریف لے آئے, یہ آپ کے بس میں تھا, ہم پہنچ گئے, یہ ہمارے بس میں تھا, لیکن اب کون اس پہ عمل کرے گا, اب یہ ہر ایک کے اپنے بس میں ہے, یہ خود اس نے کرنا ہے, کسی نے اور کچھ نہیں کرنا. جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, اب جو رہ گیا ہے وہ آپ ہیں اور آپ کی اپنی زندگی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. صاحب ہم نے کہا کہ رمضان کی کوئی ایسی مصلحت ہونی چاہیے اور روزے کی کوئی ایسی مصلحت ہونی چاہیے جو پوری دنیا کے لیے ہو. معاملہ ایک قوم قبیلے کا نہیں ہے, یہ معاملہ کوئی ایک نسل دوسری نسل کا نہیں ہے, پوری دنیا کا ہو. اب اس میں یہ ہے کہ ماہ رمضان اور روزے کی کچھ ایسی مصلحتیں ہیں جو کم مدت کی مصلحتیں ہیں, جو روزے سے بھی حاصل ہوتی ہیں بغیر روزے کی بھی حاصل ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ ماہ رمضان میں روزہ رکھیں گے, کچھ نہ کچھ پنکچوئلٹی تو سیکھ ہی جائیں گے, ظاہر ہے افطار میں بھی سیکھیں گے سحری میں بھی سیکھیں گے. سحری میں اس لیے کہ کہاں تک کھا سکتے ہیں, اور افطار میں اس لیے کہ کہاں سے کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کم سوچیں گے کہ کہاں سے روکنا ہے, آپ یہ زیادہ سوچیں گے کہاں تک کھا سکتے ہیں, اور پھر اس میں یہ سوچیں گے کہ کہاں سے دوبارہ شروع کرنا ہے, اور یہ کم سوچیں گے کہ کہاں تک آگے لے کے جانا ہے. بہرحال اب جیسے مرضی ہے, تو ایسے ہی میں مذاق میں کہہ گیا. تو کچھ نہ کچھ پنکچوئلٹی, اچھا پنکچوئلٹی سیکھنے کا بس رمضان ہی ایک طریقہ ہے. جو روزہ نہیں رکھتا وہ پنکچوئلٹی نہیں سیکھتا, وہ بھی سیکھ لیتا, بھی ایک کافر پنکچوئلٹی سیکھ لیتا ہے, ہم سے تو کچھ زیادہ ہی سیکھے بیٹھا ہے, اس نے تو روزہ بھی نہیں رکھا ہے, وہ بھی سیکھ لیتا. اس کا مطلب ہے یہ روزے کی اصلی مصلحت نہیں ہے, یہ تو وہاں سے بھی ملتی ہے کہیں اور سے بھی مل جاتی ہے. اچھا اب آپ یہ کہیے کہ بھائی روزے کی ایک مصلحت یہ ہے کہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے امیروں کو کہ غریب پہ کیا بیت رہی ہے. صحیح ہے, ہم نے پہلے بھی اس پہ عرض کیا, یہ بھی مصلحت ہے, یہ بھی روایت میں بیان ہوئی ہے, لیکن یہ روایت ہی کے کہے کے مطابق اصلی مصلحت نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہ ہوتی تو غریبوں پر روزہ واجب نہیں ہوتا, وہ بیچارے کس کا درد دیکھیں گے, وہ تو خود بیچارہ پہلے ہی بھوک سے مرے جا رہا ہے. اب آپ اس سے اور کہیں گے بھائی روزہ رکھو تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ غریب بھوکا ہوتا کیسے ہے. جو پہلے ہی پانی میں پیدا ہوا ہے آپ اس سے کہنے میں تمہیں گیلا ہونا سکھاؤں گا, تو وہ پہلے ہی پانی میں ہی پیدا ہوا ہے, وہ بھوکا ہی تھا بیچارہ, پہلے ہی بھوک میں مرا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے یہ مصلحت بھی آفاقی مصلحت نہیں ہے, کچھ کے لیے صحیح ہے کچھ کے لیے فائدہ نہیں ہے. پھر ایک دور ایسا آئے گا انشاءاللہ جب مولا تشریف لائیں گے اس دنیا میں کوئی بھوکا رہے گا ہی نہیں, پھر روزہ ختم ہو جائے گا. روزہ تو پھر بھی ہے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ. روزہ تو اس دور میں بھی واجب ہے, پھر اس دور میں کیوں واجب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بھی وہ اصلی مصلحت نہیں ہے. اچھا یہ جو مصلحتوں کا چیپٹر کھلے گا, یہ کھلے گا کس کے لیے؟ جو دین کو رسم و رواج سے نکل کر دیکھے گا. ابھی تو ہمارے سامنے ایک اور مصیبت ہے, وہ یہ کہ کتنے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو دین کو رسم سے نکل کر دیکھنے والے لوگ ہیں. ابھی تو ہمارے ساتھ یہ مشکل بن جاتی ہے. ابھی آپ اور میں سارا ہم و غم لگائیں گے اس بات پہ پہلا رمضان کب آیا ہے, اس کے اوپر تین چار دن بحث چلتی رہے گی, پہلا دن کب آیا ہے, پہلے دن کب آیا ہے, خبریں ہوں گی, اس کے بعد آگے بحث یہ چلے گی کس کے یہاں افطاری کس دن ہے, اس کے اوپر بات چلتی رہے گی. پھر یہ چلتا رہے گا کہ مثلا کس نے کون سا فنکشن کروانا ہے, وہ بات چل دے گی. پھر کیا آئے گا, پھر کس نے کون سی مجلسیں کروانی ہیں, وہ چلے گا. پھر اس کے بعد آئے گا کس نے عید پر کہاں جمع ہونا ہے, وہ سب ہوگا. ان سب میں سارا وقت گزر جائے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس رمضان کا کیا ہوا. دعا مانگنے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, دعاؤں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیے آپ, میں انصاف سے بتائیے گا, ابھی جتنی دیر دعا پڑھی گئی کتنی دیر آپ نے دعا خدا سے مانگی ہے اور کتنی دیر آپ نے صرف سنی ہے, مانگا وانگا کچھ نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے یہاں دعا مانگنا باقی ہے, لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں یہ دعا پڑھنا ہے, مانگنا نہیں ہے. جبکہ دعا پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے, دعا مانگنے کی ہوتی ہے. اب بتائیے آپ نے کیا مانگا اتنی دیر میں؟ کچھ نہیں مانگا نا, اس کا مطلب ہے آپ نے دعا کہیں مانگی نہیں, ابھی تو پڑھی ہے. چلیے ایک مرحلہ تو طے ہو گیا نا کہ دعا پڑھنا شروع کر دی, 15 سال پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا. ہم نے 10-15 سال محنت کر کے ایک کام کر لیا, دعا پڑھنا شروع کر دی. اب 10-15 سال محنت کریں گے تاکہ دعا مانگنا شروع کرے. تو بھائی جو کام 15 سال بعد ہونا ہے اس کو ابھی سے شروع کر دیتے ہیں. اللہم صل علی محمد آل محمد. اور میں عرض کر رہا ہوں اس میں پہلا قدم یہ ہوگا کہ آپ دین کو رسم و رواج سے نکالیں, دین کی اسپرٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. دین آیا کچھ چینج کرنے کے لیے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا جو دین روئے زمین پر زندگی بدل نہ سکا وہ آخرت میں بھی زندگی نہیں بدلے گا. دین یہاں زندگی بدلے گا, وہ دین آخرت میں زندگی بدلے گا. جو دین یہاں بے بس رہ جائے وہ وہاں کہاں اثر دکھائے گا. جو اب وہ دین کون سا ہے؟ ایک وہ دین ہے جو کائنات کے اندر ہے, ایک وہ دین ہے جو میرا دین ہے, میرے دل کے اندر ہے. وہ جو کائنات میں دین ہے اللہ کا بھیجا ہوا, وہ تو اثر دکھائے گا چاہے میں چاہوں چاہے میں نہ چاہوں. میں آپ کے اور اپنے دل کے اندر بسے ہوئے دین کی بات کر رہا ہوں. اپنے آپ سے پوچھے گا میرے دین نے میری زندگی پر کیا اثر ڈالا ہے. اگر میرے آپ کے دین نے میری اور آپ کی زندگی پہ اثر ڈال دیا ہے تب تو کوئی بات بنی ہے, ورنہ جو دین میری اور آپ کی یہاں کی زندگی نہیں بدل پا رہا وہ آخرت میں نہیں کام آئے گا. آپ کو مجھے بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. لہذا ہم وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہیں, تو ہم لوگ تبلیغ کے معاملے میں گھاٹ گھاٹ کی تبلیغ کیے ہوئے ہیں. تو مثلا پاکستان میں ہر مہینے پورے پاکستان کا ایک چکر لگا لیتے ہیں, نارتھ کی طرف جا کے واپس آ جاتے ہیں, اس میں مختلف علاقوں کا انتخاب کر لیتے ہیں. تو ہر مہینے 3-4 نئے گھاٹ کا پانی پی کر واپس اپنے شہر آ جاتے ہیں. تمام جگہوں کا پانی پی کر یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بہت کم لوگ دین کے رسم کے دائرے سے باہر نکل پائے. مشکل یہاں پہ یہ آ رہی ہے. آپ بھی ویسے ہی, دبئی اس میں کوئی استثنا نہیں ہے, دبئی بھی ویسے ہی. مشکل ساری ہے, پہلے آپ دین کو رسم سے نکلیے, دین کو زندگی کا ایک قانون سمجھیے. ایسا قانون جس پر آپ عمل نہیں کریں گے آپ گھاٹا اٹھائیں گے. بالکل دیکھیں ہائیجینک پرنسپلز کیسے ہیں. مثلا آپ کے لیے قانون بنا دیا ہے حفظان صحت کے, بھائی یہ کام کرو تاکہ تمہاری صحت رہے. اچھا کوئی نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ کسی کا کچھ نہیں ہوگا, اس کا اپنا بگڑے گا. بیمار وہ ہے, مریض وہ ہے, بیمار و مریض اس کے اطراف کے لوگ ہوں گے, یہ زیادہ بیمار ہوا تو اس کو اچھوت کی بیماری لگ جائے گی، دوسروں کو بھی بیمار کرے گا. دین کا معاملہ ایسا ہی ہے، آپ دین پہ عمل نہیں کریں گے نعوذ باللہ بیمار ہو جائیں گے، زیادہ بیمار ہو جائیں گے، آپ کی اسپرٹ ڈیڈ ہو جائے گی. خدا نہ کرے بڑے بیمار ہو گئے تو چھوت کی بیماری لگ جائے گی، دوسروں کو بیمار کریں گے. ان تمام سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے دین کے اوپر سوچئے، اپنے دین کے اوپر غور و فکر کریں، اپنے دین سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. جو ماہ رمضان آ رہا ہے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے، بہت بڑا موقع ہے کہ آپ نے جو چند گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے. اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہمارے روزے کے کم اثر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہم بھوک کی وجہ سے غشی میں مبتلا رہتے ہیں. عرفا اور عابد و زاہد بھوک کی وجہ سے زیادہ فکر کرنا سیکھتے ہیں، عجیب ہے. یعنی وہ ہم نے پڑھا ہے بعض عرفا کے زندگی میں فلسفیوں کا انداز یہ تھا، جو ملا صدرہ آپ نے نام اتنا سنا ہو شاید، ان کا انداز کیا تھا، جب کوئی فلسفی مشکل پیش آتی تھی تو چند دن روزہ رکھتے تھے تاکہ علم آنا آسان ہو جائے. مولا کا ایک قول ہے، مولانا ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ نے اس طریقے سے قرار دیا ہے کہ اس نے علم کو خالی پیٹ میں رکھا ہے اور لوگ بھرے ہوئے پیٹ میں تلاش کر رہے ہیں. عجیب ہے اللہ کا خالق. اب یہ ہو رہا ہے کہ رٹو طوطے کی طرح اصطلاحات تو رٹ رہے ہیں، علم نہیں آ رہا. اور علم وہ نور ہے جو اللہ جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. اب یہ جو مولانا نے ارشاد فرمایا علم اللہ نے خالی پیٹ میں رکھا ہے، یہ ایک سمبولک ٹرم ہے، اس کا بھی ایک مطلب ہے. جو ٹرو اسپرٹ آف رمضان ہے، اس کا مطلب ہے اگر آپ کا اور میرا روزہ صحیح چل گیا تو علم بڑھے گا، یہ بات طے شدہ ہے. 30 دن میں نے اور آپ نے روزہ صحیح رکھ لیا، ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اب وہ اسپرٹ پہ آنے کا ٹائم ہے. پہلی اسپرٹ، اللہ کو نہ آپ کی بھوک سے کوئی کام ہے، آپ بھوکے رہیں گے اس کے کھانے کے ذخیرے میں اضافہ نہیں ہوگا. آپ ویسے بھی افطار سحر پہ کمی کر دیتے ہیں، وہ کوئی پرواہ نہیں. آپ پیاسے رہیں گے اس کے پانی کے ذخیرے میں اضافہ نہیں ہوگا، کوئی پرواہ نہیں اسے. آپ بھوکے اور پیاسے رہیں گے تو آپ کو کیا ملنا ہے؟ ایک جملے میں اگر کہیں، آپ کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی طاقت ملنی تھی. ایک جملہ، آپ کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی طاقت ملنی ہے بھوک و پیاس کے پیچھے. یہ سارا کا سارا کام صرف ایک ہدف سے ہے، آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا آ جائے. چونکہ جو ہم سمجھ پائے ہیں پورے دین کا یہ کی سینٹینس ہے، نفس پہ کنٹرول. بس جس نے یہ مارے کا سر کر لیا اس نے دنیا مار لی دین کی، اور جو یہ نہ کر سکا وہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں روزانہ 1000 رکعت بھی پڑھے تو کچھ نہیں ہوگا، بیکار جائے گا. نفس پہ کنٹرول چاہیے. اچھا نفس پہ کنٹرول کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، اس میں نفس پہ کنٹرول ہے. مثلا دوسرے کی برائیاں کر کے کتنا مزہ آتا ہے، آپ نفس پہ کنٹرول کریں، آپ نہ کریں. بلا وجہ میں زندگی میں فضول خرچی کرنا، وقت کی، پیسے کی، توانائی کی، یہ بہت مزیدار کام ہے، آپ نہ کریں. اپنی زندگی میں بے مقصد رہنا، بظاہر بڑے مزے کا کام ہے، عیاشی کرو، جو دل میں آئی کرو، بڑا اچھا کام ہے. اس پہ تبلیغ ہو رہی ہے، اس پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس پہ ایڈورٹیزمنٹ بن رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، آپ یہ نہ کریں، یہ نفس پہ کنٹرول ہے. جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ کسی کو دے کر ایثار دکھا دیں، یہ اس سے بڑا کام ہے، یہ اس سے بڑا کام ہے. یہ مختلف کام ہے. اچھا دین کچھ ایسا بنا ہوا ہے جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں آیا، دین ایسا بنا ہوا ہے جسے نفس پہ کنٹرول نہیں آتا وہ دین پہ عمل کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا. لیکن سادہ ترین مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اچھا اب ایک بات ہمیں پیچھے دماغ کے اندر آنی چاہیے، نفس پہ کنٹرول کا ہماری دنیا کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو نیٹ لاس ہو گیا. ایک عیاشی کر رہا ہے، میں عیاشی نہیں کر رہا، نیٹ لاس. سارا فائدہ قیامت کے دن ملنا ہے، یہاں پر بھی کچھ ملنا ہے. یہ گفتگو ابھی آنی چاہیے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں ابھی. پہلے یہ دیکھیں دین پر عمل کرنے کے لیے نفس پہ کنٹرول چاہیے. یہ کیسے؟ ہاں دیکھ لیجئے دین کا کوئی بھی حکم اٹھا کے دیکھ لیجئے. دین کہے گا نماز پڑھو, وہ نفس پہ کنٹرول نہیں ہوگا, آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ نماز تو بہت سخت کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, سوائے ان کے جو دل میں اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں, ان کے لیے نماز آسان ہے, باقی سب کے لیے بہت سخت ہے. نفس پہ کنٹرول نہیں ہے, آپ نماز اول وقت تو ہرگز نہیں پڑھیں گے. اگر بعض اوقات کچھ جوان ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی طریقہ بتائیے کہ معنویت ملے. اچھا وہ بدقسمتی بیچاروں کی ہے کہ اس سے مانگ رہے جس کے پاس خود نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر چاہیے ہے تو میں تمہیں طریقے بتا سکتا ہوں. ایک طریقہ نماز اول وقت ہے. جس نے ایک مہینے زیادہ ہو گیا, ایک ہفتے اول وقت نماز پڑھ لی, کم از کم اس کو پہلا پش مل جائے گا, گارنٹیڈ میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک ہفتے کر کے دکھا دیجئے, اپنی ہر نماز اول وقت پڑھ لیں, گارنٹیڈ عرض کر رہا ہوں پہلا پش مل جائے گا. اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں کون ہوتا ہوں گارنٹی دینے والا, نہیں عرفا کی زبان سے کہہ رہا ہوں. ایک عارف تھے, وہی کہتے تھے اگر تم نماز اول وقت پڑھو اور تمہیں معنویت نہ ملے, آگے بڑا سخت جملہ بولتے تھے, کہتے پھر میرے منہ پہ تھوک دینا, اتنا سخت بولتے تھے. اچھا اگر کوئی نماز اول وقت پڑھنا چاہتا ہے, نفس پہ کنٹرول چاہیے, کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا پڑے گا, کم از کم نیند ہی صحیح, کم از کم زندگی کی دلچسپیاں صحیح, بڑے مزیدار کام ہوتے ہیں دنیا کے اندر, ان میں سے کچھ نکالنا پڑے گا. وہ ہوگا ہی نہیں اگر نفس پہ کنٹرول نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں. اچھا اسی طریقے سے اب بہت خطرناک جگہ, یہ تو شاید پھر کسی سے ہو جائے, ایک اور بڑا مسئلہ ہے, یہ بھی نہیں ہو پائے گا, ایک اور اس سے زیادہ اہم مسئلہ ہے, دوسرے انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا, یہ بہت سخت معاملہ ہے. اچھا مشکل یہ ہے کہ اس میں جو رزلٹ ہے وہ اس رزلٹ کو اوور رول کر دیتا ہے. بعض سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں نا جس میں آپ 80% لے آئیں اس سے پرسنٹیج نہیں بڑھتی, کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں اگر آپ فیل ہو گئے سب میں گئے. انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ میں نفس پہ کنٹرول نہ ہونا وہ سبجیکٹ ہے جس میں اگر کوئی فیل ہو گیا سب میں گیا, ختم, پھر عربوں کے بقول خلاص, کام ختم ہو گیا اس کا. ہم لوگوں کے ساتھ یہی مصیبت ہے. اچھا یہ کیوں نہیں بڑھ رہی بات؟ دیکھیے ابھی اس کو نہ کوئی طنز سمجھے نہ کوئی اس کو کسی کو برا لگے, ہم اتنی محنتیں کر رہے ہیں دین کے نام پر, یہ ہم لوگوں کے اندر معنویت کیوں نہیں بڑھ رہی؟ سوچنے والی بات ہے, معنویت کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ کیوں ہمارے اندر وہ اللہ سے لو کیوں نہیں بڑھ رہی؟ دیکھیں خرابیاں اپنی جگہ پر ہیں, دین بھی بڑھ رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ کون سا دین ہے ہمارے پاس جو بے اثر ہے؟ آپ کہیں گے خرابیاں کہاں ہیں, سب اچھا ہے. دیکھیں خرابیاں بڑھ رہی ہیں, مثلا خاندانوں کے اندر ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں, لوگوں کے دلوں کی دوریاں بڑھ رہی ہیں, معاشرے کے اندر اگر سوشل جسٹس کو دیکھا جائے تو سوشل انجسٹس کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اچھا یہ کیوں ایسا ہے کہ ساری برائیاں بھی بڑھ رہی ہیں اور دین بھی بڑھ رہا ہے؟ یہ کیسا دین ہے پھر؟ یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کھوکھلا دین ہے, اس میں اسپرٹ ڈالنے کی ضرورت ہے. البتہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں بڑھ رہا ہے, یہ پازیٹو سائن ہے, کم سے کم چلو ظاہر میں بڑھ رہا ہے. لیکن ابھی صرف اگلا کام کرنا ہے. کچھ کام وہ ہیں جو ہم سے پہلے والوں نے کر دیے ہیں, کچھ کام وہ ہیں جو ہماری اور ہماری اگلی نسل نے کرنے ہیں. میں نے عرض کیا پچھلی نسل نے دم لگایا, زور لگایا, ہم نے دعائے کمیل پڑھنا شروع کر دی, حدیث کے ساتھ بچ گئی, یہ ساری چیزیں رہ گئیں. اب ایک نسل, دو نسل, تین نسل اور دم لگائے تب ان میں جان پڑے, پھر تب ان میں روح پڑ جائے. بس روزے کا کام کیا ہے؟ پہلا کام نفس پہ کنٹرول سکھائے. آپ نفس پہ کنٹرول کو ٹیسٹ کیسے کریں گے؟ دین کے ہر چیز میں اللہ نے عجیب مصلحتیں رکھی ہیں اور ٹیسٹ ہونے والی مصلحتیں. آپ ٹیسٹ کیجئے اپنے آپ کو. دیکھیے آپ کا, آپ کی جو دنیا ہے, اس دنیا میں مثلا غصہ کم ہوا آپ کا, برائی کم ہوئی آپ کی, کس معاملے میں آپ کا نفس کا کنٹرول بڑھا ہے؟ چیک کیجئے اپنے آپ کو. مثلا اب آپ دوسرے انسانوں سے زیادہ محبت کر پائیں, اب پہلے انسانوں کی کبھی کبھی تحقیر کر دیا کرتے تھے، اب ان کو عدالت کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں. کیا بدلا؟ اگر کسی چیز میں نفس پہ کنٹرول نہیں بڑھا ہے تو پھر ماہ رمضان کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر یہ پہلی چیز ہے جو ماہ رمضان سے ملنی چاہیے. اچھا اس پہ بہت وقت ہے کہ بولا جائے، لیکن چونکہ آج وقت بھی ہمیشہ ہی کم رہتا ہے یہاں پر، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹاپک ظاہر ہے پھر ہم نے اگلا شروع کرنا ہے تو آج اس کو ختم کرنا ہے، اس لیے مزید اس پہ نہیں بولیں گے. لیکن آپ اس کو چیک کیجئے گا اپنے اندر کہ آپ کا کس میدان میں کنٹرول بڑھا ہے، ایثار بڑھا ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی بڑھی ہے، انصاف بڑھ گیا ہے، غصے پہ کنٹرول آپ نے سیکھ لیا ہے. کیا سیکھا ماہ رمضان سے؟ کچھ نہیں سیکھا تو پھر ماہ رمضان نے کیا دیا آپ کو؟ یہ پہلی چیز ہے جو آپ کو چیک کرنی چاہیے، مجھے بھی چیک کرنی چاہیے. دوسری بات، رمضان کی دوسری اسپرٹ جو سمجھ میں آتی ہے وہ اللہ کے ساتھ رابطہ بڑھنا ہے. آپ کا خدا سے رابطہ بڑھنا چاہیے. اچھا یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، 50 کلو سونا رکھیے، 15 منٹ اللہ سے رابطہ رکھیے، کوئی کمپیرزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کو آپ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، اس کو اہمیت نہیں دیتے. پتہ نہیں کیسی دنیا بن گئی، اس پر تو گھر پہ بڑا بڑا لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی. بھیا یہ فضل خدا نہیں ہے، کس بیوقوف نے کہا کہ یہ فضل خدا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کو کبھی بھی فضل خدا نہیں کہا ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی یہودیت تھوڑی ہے، یہ یہودیت میں ہے ایسا، اور وہ بھی بنایا ہوا ہے، عیسائیت میں بنایا ہے باقاعدہ، تب کہیں جا کے بنایا ایسا. اور پھر وہی تھنکنگ ہے جو کیپٹلزم کے اندر آتی چلی گئی، اور باقاعدہ اس کو ایک انہوں نے نظریے کی صورت دے دی. دین خدا میں ایسا نہیں ہے، دین خدا میں رابطہ چاہیے. اچھا اب بہت پریکٹیکل باتیں کرتے ہیں، رابطہ کہتے کسے ہیں؟ ایک رابطہ تو وہ ہے جو خدا کا آپ کے ساتھ ایسا رابطہ ہے جیسے مثال کے طور پر جنریٹر کا اس پاور ہاؤس کا اس بجلی سے، پیچھے ایک سیکنڈ کے لیے بجلی ڈسکنیکٹ ہو جائے پھر یہ بلب نہیں جلے گا. ایک ہمارا اور خدا کا وہ رابطہ ہے، ادھر اشارہ ہوا ادھر ہم گئے. یہ ہم اور آپ جو بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں، یہ شیشوں کے اس ڈھیر سے بھی نازک ہیں جو ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے ہیں. ہم احمق ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم بہت مضبوط ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم سائے ہیں. یقین فرمائیے سائے بھی نہیں ہیں، ہم تو ابھی تو ہم پہچان ہی نہیں پا رہے ہم ہیں کون. ہم صرف اللہ کے ارادے کا ایک عکس ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے ابھی، ہم اپنے ذہن میں خلق کیے ہوئے کسی انگور کے مثال کے طور پر گچھے سے بھی کمزور ہیں، وہ جو ہم ذہن میں خلق کرتے ہیں اس سے زیادہ کمزور ہیں ہم لوگ. لیکن بہرحال خدا نے ابھی ہمیں اس طرح سے خلق کر دیا ہے، تو ہم دیکھنے میں بہت کچھ ہیں. ایک تو وہ ہمارا خدا کا رابطہ ہے جو وہ جس سیکنڈ چاہے ختم ہو جائے ختم ہو جائے. ایک وہ رابطہ ہے جو اس نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، بس ایک وہ رابطہ ہے جو اس کا ہم سے رابطہ ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے. رہیں گا تو ہم باقی، نہیں رہا تو ہم ختم. ختم کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیڈ باڈی باقی رہ جائے گی، کیونکہ ختم تو پھر ختم ہے، پھر نیل ہے، پھر عدم ہے. ایک وہ خدا نے رابطہ رکھا ہے جو ہمیں دیا ہے، تم رکھو. اچھا اب وہ جو خدا کے ہاتھ میں رابطہ ہے وہ تو اتنا مضبوط ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ میں اپنی باڈی کو جلا بھی لوں تو رابطہ نہیں توڑ سکتا، وہ تو اسی کے ہاتھ میں ہے. ممکن ہے میں جلاؤں وہ بچا لے، ممکن ہے میں بچاؤں وہ جلا دے، یہ ہو سکتا ہے. ایک وہ رابطہ ہے جو اس نے مجھے دیا ہے، وہ کون سا رابطہ ہے؟ اس نے کہا ہے مجھے پکارو، یہ وہ رابطہ ہے جو میں نے بنانا ہے. اب پکارو کو بھی اور ڈیفائن کرنے، اس نے کہا ہے مجھے یاد رکھو، یہ وہ رابطہ ہے جو مجھے کرنا ہے. اچھا یاد رکھو کی مثال کیا ہے؟ کم وقت میں اس بات کو نپٹانا ہے. ابھی آپ ڈرائیونگ کریں اور یہاں پر کہیں پہ لمٹ 60 ہو اور میں آپ سے کہوں 100 پہ چلائیں، صحیح ہے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی چلانا ہو سکتا ہے. میں آپ سے کہوں گا کوئی دیکھ رہا ہے کیا، صحیح ہے؟ آپ کہیں گے کہ شاید دیکھ رہا ہو، کچھ نہیں معلوم، ممکن ہے کوئی کیمرہ ہو، ممکن ہے کوئی پولیس والا ہو. آپ کے ذہن میں یہاں پر مستقل ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، کوئی چیک کر رہا ہے، صحیح ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے گا اتنا ہی کہیں خدا بھی بیٹھا ہوا ہے نہیں بیٹھا؟ محمد. جتنا آپ کے اور ہمارے ذہن میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے ٹریفک کے رولز بیٹھے ہوئے ہیں اتنا خدا ہے نہیں ہے. جب اپنی زندگی میں جاتے ہیں تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. اسی کو فرعونیت کہتے ہیں, یہی فرعونیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز سمجھنے لگے, یہ فرعونیت ہے. اب یہ جو ہمارے اندر چھپی ہوئی فرعونیت ہے اس کو توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ذکر خدا. اچھا ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے تسبیح, یہ ذکر خدا نہیں ہے. ذکر خدا کیا ہے؟ اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ میرا حاکم ہے, حکم اس کا ہے میرا نہیں ہے, طاقت اس کی ہے میری نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ذکر. ذکر کو عربی میں, عربی سے اگر انگلش میں لائیں تو ریمائنڈر بنے گا. آپ کے اور میرے پاس ذکر خدا ہونی چاہیے, ایک کوئی چیز ہونی چاہیے جو ہمیں ریمائنڈ کراتی رہے کہ خدا ہے. یہ رابطہ مجھے اور آپ کو چاہیے, یہ رابطہ بڑھنا چاہیے. اب اس رابطے کو بڑھانے کے لیے ممکن ہے آپ وہ ذکر کریں جس کو ہم ذکر کہتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, اس بات کو یاد دلانے کے لیے کہ خدا ہے, ممکن ہے یہ ذکر کریں. لیکن ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ کہ ہم یہ ذکر بھی کرتے ہیں تو ذکر نہیں ہوتا, ورد ہوتا ہے, جادو ہوتا ہے, ذکر نہیں ہوتا کہ وہ یاد دلائے ہمیں. اچھا اب آپ یاد دلانے کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے توفیق مانگیں کہ خدایا تو کچھ ایسا کر دے کہ میں تجھے یاد رکھوں. کہیے اس کا میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اس بات کے لیے کہ لوگوں کو کام پر بڑھائیں بڑھائیں بڑھائیں, اب چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی چیلنج میں ہی آ جائے. کچھ ہوتا نا انسانوں کے اندر مردانگی ہوتی ہے, کہتے ہیں مجھے چیلنج کیا ہے اب میں کر کے دکھاؤں گا, تو چلو کوئی مرد ہی بن کے دکھاؤ, کچھ تو ہو جائے. مرد کیا بنے؟ دیکھیے ایک کام کہتا ہوں, اگلے 30 دن آپ یہ کام کر کے دکھا دیں کہیں. ہر روز ایک سجدہ کوئی 5 منٹ کا کر دیں, اتنا سا کام, کوئی ایک سجدہ آپ کا 5 منٹ کا ہو, کریے. کوئی بھی سجدہ لے لیں, فجر کی نماز کے بعد لے لیں, عشاء کی نماز کے بعد لے لیں, ابھی تو ہماری مغرب عشاء کے 5 سیکنڈ کا سجدہ ذرا سخت پڑ رہا ہے. یہ بڑی عجیب صورتحال بن جاتی ہے ماہ رمضان میں. رات کا کوئی وقت نکال لیجئے سونے سے پہلے کا, وضو کر کے سوئیں ہمیشہ, ایک سجدہ کریں 5 منٹ کا. 5 منٹ کے سجدے میں کریں کیا؟ خدا سے بات کریں. یہ خدا بہت غفور الرحیم ہے, وہ کہتا ہے میں تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں, اور میں کہتا ہوں وہ اتنا دور ہے کہ میں پکار ہی نہیں پا رہا. کیوں؟ اس سے میرے بہت نزدیک ہونا چاہیے. اچھا اگر یہ میرا اتنا ہمدرد ہے تو میں مدد کس سے مانگوں؟ یہ ہے نا, مانگو. اہل بیت نے مسلسل ہمیں کوشش کی ہے ہمیں خدا سے نزدیک لے کر جائیں, ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ مولا نے دعائے کمیل میں کیا کیا ذرا دیکھیے. اچھا یہ جو دعائے کمیل ہے یہ کیا ہے؟ یہ مولا خدا سے کہہ رہے ہیں. یہ کیوں دیے ہمیں؟ جس طرح میں کہتا ہوں تم بھی کہنا سیکھو. ہم نے کتنی دفعہ کہا آپ جائیں سجدے میں جائیں 5 منٹ کا ایک سجدہ کریں, اس سجدے میں جو آپ کے دل میں آتا ہے کہ خدا سے کہیں. مثلا ممکن ہے دعائے کمیل کا کوئی جملہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہو, وہ کہہ دیجئے. اردو میں کچھ کہیے مثلا. اچھا کوئی کیوں نہیں کرتا یہ کام, کوئی کیوں خدا سے بات نہیں کرتا؟ خدا مظلوم ہے اس اعتبار سے, سب سے باتیں کرتے ہیں خدا سے کوئی بات نہیں کرتا. اور خدا کو یہ بات اتنی پسند ہے کہ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہہ دیا, مجھ سے بات کرتا ہے, پسند ہے خدا. آپ جائیں خدا سے کیوں نہیں کہتے؟ مثلا کوئی ممکن ہے یہ کہے بھائی میں گناہگار آدمی ہوں, میں خدا سے کیا کہوں؟ تو اس کی بھی ایک ٹرک ہے, اس کو بھی اہل بیت نے سکھایا ہے کہ اگر گناہگار ہے تو کیا کہے. مناجات 5 اشعار ہے نا امیر المومنین کے, اس میں ایک گناہگار کے مناجات ہیں, اس میں اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. فرمایا خدا سے یہ کہو کہ خدایا ہوں گناہگار, لیکن گناہ تیری بغاوت میں نہیں کیے ہیں, اپنے نفس کے ہاتھوں شکست کھا کے کیے, تیرا باغی نہیں ہوں, ہوں تیرا تابع دار, ہوں تیرا فرما بردار. یہ میرا نفس اتنا دیوانہ ہے اس نے مجھے ذلیل کر دیا تیرے سامنے. اب خدا سے کہتا ہے کہ خدایا اس ذلیل نفس سے میری جان چھڑا دے کسی طرح, میں تیرا اچھا چاہنے والا بندہ بننا چاہتا ہوں. مجھے اپنے نزدیک لے چل. آپ اور میں یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ سمجھتے میں جا کے یہی کہہ دیں کہ خدایا یہ جو ہم کبھی کبھی گناہ کر رہے ہیں, ہماری زندگی میں گناہ ہے, یہ ہم بے وقوف بن جاتے ہیں نفس کے ہاتھوں. ہم نہیں چاہتے تیرے سامنے بغاوت دکھائیں. تیری طاقت ہمیں پتہ ہے, تیری ہیبت ہمیں پتہ ہے, تیری قدرت ہمیں پتہ ہے. تو چاہے تو ہمیں اس طرح سے رگڑ دے گا, بالکل ذلیل ہو جائیں گے ہم لوگ, رسوا ہو جائیں گے. اب یہی کہیں, خدا سے مانگیں, پانچ منٹ کا سجدہ کریں. یہ تو میں بالکل نہیں اس طرح کی بات کہہ رہا ہوں کہ مثلا کام آگے تو بڑھے کسی طرح. اچھا ایک بات اور آپ دیکھیں گے, جتنا آپ اس پانچ منٹ کو مفید بنائیں گے اتنا آپ کا اس پانچ منٹ کے لیے طلب بڑھتی چلی جائے گی. آپ چاہیں گے کہ وہ پانچ منٹ کیوں نہیں آ رہے, آپ چاہیں گے. آپ کو خدا ایک دفعہ معنویت چکھائے گا. میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جس کو خدا نے کبھی معنویت نہ چکھائی ہو. خدا ایک دفعہ ضرور چکھاتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس میں مزہ کیا ہے. آپ اس موقع کو حاصل کر لیں, معنویت کی سمجھائیں, خدا نے متعال سے عشق کی سمجھائیں. اچھا اگر اس سمت گئے تو کیا ہوگا؟ پھر تو کام آسان ہو گیا, تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. یہ جو میدان کربلا ہے یہ بڑا عجیب میدان ہے. آپ بعض اوقات یہ دیکھیں گے یہ عرفا کہیں سے کہیں کی باتیں کرتے ہیں, آخر میں میدان کربلا سے کوئی شاہد نکال کے لاتے ہیں. جہاں مرضی سے جاتے ہیں بات کرتے ہیں, آخری بات میدان کربلا پہ لے آتے ہیں. کیوں؟ میدان کربلا میں سب کچھ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں بھی ایک جملہ عرض کیا, وہ یہ کہ اگر آپ کو یہ پانچ منٹ عزیز ہو گئے تو پھر آپ کو اس کے مقابلے میں کوئی چیز پسند نہیں آئے گی, کہ آپ کو طلب بڑھ جائے گی آپ کی. سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کو بھیجتے وقت ایک جملہ کہا ہے, کبھی اس مرحلے پہ غور کیجئے گا, اس مرحلے کے اوپر سوچا کریں کہ سید الشہداء کے لیے حضرت علی اکبر کو بھیجنا کتنا سخت تھا. بہت سخت تھا, اس کے اوپر گفتگو فی الحال نہیں ہو سکتی, بہت سخت معاملہ تھا. ابھی کوئی یوں کہنا کہ سید الشہداء نے اپنا جگر کاٹ کے علی اکبر کو دیا ہوا تھا, کم کہا ہے, جگر کاٹ کے دیا ہوا تھا علی اکبر کو. سید الشہداء کو علی اکبر اتنے عزیز تھے. جب حضرت علی اکبر گئے, شہید ہو گئے, ایک جملہ کہا, خدایا تو جانتا ہے میرے لیے کتنا سخت ہے, لیکن آسان ہو گیا چونکہ جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے. خدایا میرے لیے علی اکبر بہت عزیز ہے, لیکن تیری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ مارا گیا. خدایا یہ کہ تو دیکھ رہا ہے اس نے میرے لیے کام کو آسان کر دیا. مولا سید الشہداء کا عشق خدا دے بتال کی راہ میں. اب اس عشق کو اپنے اندر زندہ کیجئے تاکہ سید الشہداء کے حضور سرخرو ہو سکے. ایک اور مفید مشورہ دوں گا, پانچ منٹ سجدے کی بات کی, ایک بات اور کہوں گا. خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے. آپ مجلس میں بیٹھ کے سید الشہداء پہ گریہ کرتے ہیں, کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر مصائب حسین کو سوچیں. تنہائی میں سید الشہداء پہ گریہ کریں, اس کا لطف بھی کچھ اور ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے آپ کے گریہ میں کسی اور کا گریہ شریک ہے, اس کا لطف کچھ اور ہے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ رمضان کی صحیح فضیلتوں کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار اس مہینے کو ہماری تربیت, ہمارے تزکیے کا مہینہ قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے. پاک پروردگار اگر اب تک ہمیں نہیں بخشا تو اس مہینے کے اندر ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ان کے نظام عدل کو, ان کی حکومت عادلانہ کو دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. درود بھیجے گا محمد والے محمد.